السلام عليكم ورحمة الله. دیوار والے پنکھوں کا بہت شور ہے، اگر تھوڑی تکلیف برداشت کر کے اس کو بند کر لیں کچھ دیر کے لیے بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جائے خیر دے. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی جمعہ کی گزارشات کے لیے موضوع منتخب کیا گیا ہے، اسلام ایک دین کامل ہے. یہ بہت وسیع موضوع ہے، اس پر آدھ گھنٹے میں گفتگو مکمل کرنا یقینی بات ہے ممکن نہیں. چند باتیں اس حوالے سے جو بہت بنیادی باتیں ہیں وہ میں آپ سے عرض کروں گا، اور میں یہ درخواست کروں گا کہ انہیں اپنے ذہنوں میں جگہ دیجئے اور محفوظ کیجئے ذہنوں میں. دین کا مفہوم سمجھنے میں یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگی انشاءاللہ. یہ عنوان سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے لیا گیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں جو اعلان کیا گیا حجت الوداع کے موقع پر، جمعہ کے روز میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی وحی کے الفاظ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا. یہ مائک کا سسٹم چونکہ ایسا ہے، جو پتہ نہیں آپ تک آواز آ رہی. اچھا چلیے ٹھیک ہے. اس آیت میں بنیادی طور پر، آیت کے اس حصے میں جو میں نے پڑھا ہے، 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی. پہلی بات، الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، اس کے اصول و ضوابط مکمل کر دیے. دوسری بات فرمائی، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور دین مکمل کر کے میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اپنے انعامات کی انتہا کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا ہے. اس آیت میں دین کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے. دین کا لفظ قرآن کریم میں چار معانی میں استعمال ہوا ہے. یہ بات بہت اہم ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. دین کا لفظ قرآن کریم میں چار معانی میں استعمال ہوا ہے. پہلا معنی اللہ تعالی کی کامل و مکمل حاکمیت اور اقتدار. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ہے ان الحکم الا للہ, حکم اور حاکمیت اللہ ہی کے لیے خاص ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم, یہ ہے دین قیم. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالی نے تمہارے لیے یعنی امت محمدیہ کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی اور جس کا حکم ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا. ان اقیم الدین کہ تم اس دین کو قائم کرو, یعنی اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کراؤ, اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرو. نہیں آ رہی ہو اب کیا کیا جائے, یہ کوئی سسٹم ہی ایسا ہے جی. اب منہ میں داخل کرنے سے تو رہا ہے. اچھا چلیے میں کرتا ہوں,
اب دیکھیں
شاید اس طرح کچھ بہتر ہوگا. بس اب ٹھیک ہے, شاید میرے خیال میں اب بہتر ہوگا. میرے کان بتاؤ. اچھا چلیے اب میرے خیال میں ٹھیک ہے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, کہ دین کو قائم کرو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو. بس ٹھیک ہے ٹھیک. تو ایک ہے دین کا معنی اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرانا اور اس کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنا. قرآن کریم کی کئی آیات میں اس معنی میں لفظ دین استعمال ہوا ہے. دوسرا معنی انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی کا اظہار. انسان کی اللہ تعالی کی ذات عالی کے لیے مکمل عبودیت اور بندگی کا اظہار. سورہ زمر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ہے فاعبد اللہ مخلصا له الدین, اللہ کی عبادت کر اس حال میں کہ اس کی اطاعت کو خالص اللہ کے لیے تو کر رہا ہوں. اللہ اسی اگلی آیت میں ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ للہ الدین الخالص, خبردار اطاعت کا حق اللہ تعالی کی ذات عالی کے لیے خالص ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور دیگر جتنی مطاع ہستیوں کا ذکر قرآن کریم میں یا احادیث میں ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. دین کا تیسرا معنی جو قرآن کریم میں مذکور ہے وہ ہے قانون سزا و جزا. سورہ فاتحہ میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. دین کا چوتھا معنی اور یہ بہت غور طلب ہے جس کا ابتدا میں بھی ضمناً ذکر ہوا, اس قانون جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت یعنی دین کے غلبے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرار دیا ہے. قرآن کریم کی تین آیات سورہ توبہ, سورہ فتح اور سورہ صف, ان تینوں آیات میں ملتے جلتے الفاظ ہیں. سورہ توبہ میں فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. سورہ فتح میں فرمایا محمد الرسول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ان تینوں آیات میں توبہ, سورہ توبہ, سورہ فتح اور سورہ صف کی تینوں آیات میں دو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرار دی گئی, ایک ہے الہدا اور دوسرا ہے دین حق. الہدا کا تعلق عقائد سے ہے, ایمانیات سے ہے, نظریات سے ہے, اور دین حق کا تعلق, دین حق کا مفہوم طرز حیات ہے, لائف سٹائل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ لوگوں کی ایمانیات اور عقائد کو درست کریں گے اور ایک طرز حیات متعارف کرائیں گے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, ایسا طرز حیات جو دنیا کے تمام طرز ہائے حیات پر غالب ہو. چنانچہ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں جب یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, اور قتال کرو ان کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ موجود نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جبرن لوگوں کو دین پر لاؤ, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس نظام حیات اور طرز حیات سے متصادم زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کو اس نظام کے تحت لاؤ, چاہے وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ وہی کیوں نہ رکھیں جس پر وہ پہلے سے موجود تھے. انہیں ریاست کے اس قانون کو بہرحال تسلیم کرنا ہوگا اور اس طرز حیات کے تحت زندگی گزارنی ہوگی جو اللہ کے رسول لے کر آئے. اس دین کو ملت ابراہیمی کی صورت میں نافذ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں ہے قل, اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, بے شک میرے رب نے میری رہنمائی کی ہے ایک صراط مستقیم کی طرف دیناً قیماً. یہ وہ صراط مستقیم ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں, یہ دین قیم ہے. ملت ابراہیم حنیفہ, اور یہ دین قیم اب ملت ابراہیمی کی صورت میں تمہارے پاس آ گیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 میں ہے, قل صدق اللہ, اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل سچ ہے. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, اب تم نے آئندہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. وما کان من المشرکین, وہ ابراہیم جو یکسو ہونے والے اور شرک سے بیزار تھے. اسی ملت کا ذکر, یہ بات ذرا بہت توجہ طلب ہے, اسی ملت کا ذکر دنیا میں دو تہذیبوں کے تعارف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر میں کرایا گیا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 اور 38 یہ بہت غور طلب آیا اور آج کی گفتگو کو بہت واضح کرنے والی آیا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ نے اس تقریر کا ذکر فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کر رہے ہیں. جیل کے رفقاء ان کے سامنے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے خطاب فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں, انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر, میں بیزاری کا اور لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہوں اس ملت سے کہ جس ملت کے لوگ ایمان باللہ سے محروم ہیں اور ایمان بالآخرت کے عقیدے سے محروم ہیں. وہ ملت کہ جن کے ہاں ایمان باللہ یعنی اللہ کی ہستی پر ایمان اور عقیدہ آخرت پر ایمان ان کے نظریے میں شامل نہیں ہے, ایک تو وہ ملت ہے. جو ایسی ملت جو انکار رب پر مبنی ہے, انکار الہ پر مبنی ہے, اللہ کی ہستی کو تسلیم نہ کرنے والی ملت اور عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والی ملت, ایک وہ ملت ہے. انی ترکتو, میرا اس ملت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دوسری آیت نمبر 38 میں دوسری ملت کا ذکر ہے, واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, اور میں پیروی کر رہا ہوں اس ملت کی جو میرے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق اور یعقوب, چونکہ حضرت یوسف کے آبا و اجداد انبیاء میں سے ہیں لہذا یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر آبا کا نقطہ نظر, میری بات پر غور کیجئے, آبا و اجداد کا نقطہ نظر یا ان کی تعلیمات انبیاء کی تعلیمات سے متصادم ہوں تو پھر ہم آبا و اجداد کی تعلیمات کو دیوار پر ماریں گے اور انبیاء کی تعلیمات کو تسلیم کریں گے. لیکن اگر ہوں ہی آبا و اجداد انبیاء میں سے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس ملت کا پیروکار ہوں جس کا تعارف ابراہیم نے کرایا, جس کا تعارف اسحاق نے کرایا اور جس کا تعارف یعقوب علیہ السلام نے کرایا. اس واتبعت ملت آبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس, اس طرز حیات اور اس ملت ابراہیمی جس کو ہم بعد میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تہذیب نبوی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرائی. اس کی چند خصوصیات اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں. ابراہیمی اور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں متعارف کرائی، جس کو قرآن نے ملت ابراہیمی کہا، جس کو قرآن نے دین حنیف کہا، جس کو قرآن نے دین طیب کہا، اس کی جو چند نمایاں خصوصیات ہیں ان میں سے پہلی خصوصیت اس تہذیب کا، اس دین کا، اس ملت کا شرک اور بت پرستی سے پاک ہونا. شرک کو کسی بھی رنگ، کسی بھی انداز، کسی بھی شکل، کسی بھی صورت اور کسی بھی مقام اور زمانے میں اپنانے سے یہ ملت انکاری ہے اور اس نے تسلیم نہیں کیا. چنانچہ آپ نے ابھی سنا سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ہے، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. یہ دین طیب ہے، ملت ابراہیمی ہے جو یکسو ہونے والے ہیں اور وہ مشرک نہیں. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ اس تہذیب کے ماننے والے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائیں. اور اسی کا اعلان سورہ انعام کی آیت نمبر 163 میں کروایا گیا. قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، ان صلاتی، میری نماز، میرے بدنی اعمال، و نسکی، میری قربانیاں، میرے مالی تمام تر اعمال، و محیای و مماتی، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک له، جس کا کوئی شریک نہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا اس حکم کو تسلیم کرنے والا اور ماننے والا اور فرما بردار. بلکہ میں چاہوں گا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 64 اور 65 آپ کے ذہنوں میں رہے. قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مان لوں، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں، کسی اور کو اپنا الہ تسلیم کر لوں، کسی اور کو اپنے مسائل کا حل کرنے والا اور مشکلوں سے نجات دینے والا اور اضطراری کیفیت میں پکار سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا، رزق مہیا کرنے والا، مسائل حل کرنے والا تسلیم کر لوں، تو مجھے کہتے ہو جاہلوں کہ میں ایسا کر لوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے حبیب آپ کی طرف بھی وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف بھی وحی کی گئی جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لاتے رہے. اور وہی کیا کی گئی، لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے قرآن کے مخاطب اگر تو نے بالفرض والمحال شرک کیا تیرے سارے کے سارے عمل ضرور بالضرور مٹ جائیں گے، ولتکونن من الخاسرین، اور یقیناً تو خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. بل اللہ فاعبد، اللہ ہی کی عبادت کر، وکم من الشاکرین، اور اسی کا شکر گزار بن گئے. سورہ زمر کی آیت نمبر 64 اور 65، سورہ زمر 24 پارہ آیت نمبر 64 اور 65، اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں ہے، اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام وادی غیر ذی زرع ایک ویران جگہ پر اپنے لخت جگر کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور جاتے جاتے اپنی جھولی اللہ کے حضور میں پھیلا کے اللہ سے عرض کر رہے ہیں, رب اجعل هذا البلد آمنا, اے اللہ اب تو یہاں کوئی نہیں ہے, تیرے حکم سے میں نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا ہے, یقیناً یہاں شہر بسے گا جیسا کہ تیرا فیصلہ ہے, لیکن اس شہر کو امن والا بنانا, وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اور میں درخواست کرتا ہوں کہ میری اولاد جب آئے گی یہاں اور زندگی گزارے گی تو میں زندہ رہا, مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں ہے, ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني, اے میرے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو, حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا, یا بنی اے میرے بیٹو, ان اللہ اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے, تم اسلام پر ہی رہ کے دنیا سے رخصت ہونا, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو حکم کہہ رہے ہیں, اذ قال لبنی ہے اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں, ما تعبدون من بعدی میرے بعد کن کی عبادت کرو گے, قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا و نحن له مسلمون, ہم تو اسی اکیلے الہ کی عبادت کریں گے جن کی عبادت کا درس ابراہیم نے دیا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے, اسماعیل علیہ السلام نے دیا ہے, اور اسحاق علیہ السلام نے دیا ہے, نحن له مسلمون ہم اسی کے فرمانبردار ہیں, اس امتیاز کے باعث یہ تہذیب, نبوی تہذیب, یہودی, عیسائی, مجوسی, ہندو اور بدھ مت کی تہذیب سے الگ ہو جاتی ہے. اب وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے, یہاں یقینی بات ہے ہم 15 منٹ پر اپنی بات سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا اختصار کے ساتھ ان جو یہ آیات جو ہم نے ابھی سنی ہیں آپ نے اور میں نے ذکر کی ہیں, ان آیات کی روشنی میں اس امتیاز کے تحت الہ, معبود, حاکم حقیقی اور مقتدر اعلی ہونے کا حق صرف اور صرف اس تہذیب میں کس کو ہے؟ اللہ کو. دوسری بات, تمام بدنی, قولی اور مالی عبادات, حتیٰ کہ نظر و نیاز, قربانی اور صدقات صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے. تیسری بات, فلاح اور نجات کا دار و مدار, فلاح اور نجات کا دار و مدار نسبی تعلق پر نہیں کہ میں سید کا بیٹا ہوں, میں آل رسول ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آل ابراہیم ہیں, آل اسحاق ہیں, آل یعقوب ہیں. جو ماننے والے تھے انہوں نے قطعاً نہیں کہا, بعد کے باغیوں اور سرکشوں نے یہ کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہذا ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے محبوب ہیں, ہم جو مرضی کرتے رہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ نہ, انہوں نے یہ کہا کہ فلاح اور نجات کا دار و مدار نسبی تعلق پر نہیں بلکہ اعمال بجا لانے پر ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ, سورۃ ممتحن کی آیت نمبر 3 ہے, تمہارے رحم کے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہر کس تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے. قرآن کے الفاظ, یفصل بینکم, تمہارے اور ان کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے جائیں. سورہ مومنون کی آیت نمبر 61 میں ہے 101 میں ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ, جب دوبارہ اٹھانے کے لیے سور پھونکا جائے گا ان کے درمیان حسب اور نسب کے سب رشتے پیچھے رہ جائیں گے. وَلَا يَتَسَاءَلُونَ, ایک دوسرے کو نہیں پوچھ سکیں گے تمہارا کیا حال ہے. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, جس دن آدمی اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, وہ بنی ہے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس دن ہر آدمی اس پوزیشن میں ہوگا کہ اس کو دوسروں سے وہ بالکل بے پرواہ کر کے رہے. اسی طرح ان آیات سے ان آیات میں متعارف تعارف کرائی گئی تہذیب سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اہل ایمان دنیا میں, اہل ایمان دنیا میں اللہ کے چنے ہوئے اور منتخب لوگ ہیں, اور انہیں اپنے تمام اعمال اور کاوشوں کا محور اور مقصد رضا الہی کو رکھنا ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم, اللہ نے تمہیں چنا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اور دین کے احکام میں کوئی تنگی اور خلاف فطرت حکم نہیں دیا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر, اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے, تمہارے لیے تنگیاں پیدا نہیں کرتا. اسی طرح ان آیات سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ رنگ, نسل, زبان اور وطن کو پہچان کی حد تک فرق رنگ, نسل, زبان اور وطن کو پہچان کی حد تک فرق کا باعث تسلیم کیا جائے گا. یہ پاکستانی ہے, یہ ہندوستانی ہے, یہ جاپانی ہے, یہ ایرانی ہے, یہ جرمنی کا ہے, یہ امریکہ کا ہے. رنگ, نسل, زبان اور وطن کو پہچان کی حد تک فرق کا باعث سمجھا جائے گا, لیکن اس کی بنیاد پر کسی کو کسی پر برتری اور فضیلت حاصل نہیں ہے. کوئی لا فضل عربی علی عجمی ولا لأسود علی احمر, انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, یہ برادریاں اور قبیلے صرف پہچان کے لیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے ہاں اللہ کے ہاں اتقا جو ہے, جتنا پرہیزگار ہے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا ہے, اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں محترم. اس تہذیب اور طرز حیات میں جاہلی عصبیت کی کوئی گنجائش نہیں. لیس منا من دعا الی عصبیت, جو عصبیت کی بنیاد پر لوگوں کو پکارتا ہے کہ میں فلانی برادری کا ہوں, تم بھی فلاں برادری کے ہو, میری مدد کرو, چاہے میں غلط موقف پر ہی کیوں نہ ہوں, میری مدد کرو. لیس منا, ایسا پکارنے والا ہماری جماعت کا آدمی نہیں. لیس منا من قاتل علی عصبیت, جو عصبیت کی بنیاد پر جنگ لڑتا ہے, قتال کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, اس کا میرے ساتھ, ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیس منا من مات علی عصبیت, اور جو عصبیت کی بنیاد پر مر جاتا ہے, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضور فرما رہے ہیں, ایک موقع پر غزوہ بنی مستلق سے صحابہ واپس آ رہے ہیں, پانی کے چشمے پر جھگڑا ہو گیا اور کسی نے ایسی پکار دے دی قبیلے کے حوالے سے, قبائلی بنیادوں پر انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک کسی نے پکارا تو جھگڑے کی صورتحال جب پیدا ہونے لگی, حضور نے فرمایا دعوها فإنها مرتنة, دفع کرو اس بات کو اور اس لہجے اور اس انداز کو چھوڑ دو, اس لیے کہ یہ مردار چیز ہے, اس کا ہمارے دین میں کوئی مقام اور کوئی حیثیت. اسی طرح یہ پہلی تہذیب ہے جس میں عبادات کا ایک منظم اور معین نظام ہے, یہ پہلی تہذیب ہے جس میں حقوق کا ایک نظام معین ہے, خالق کے حقوق، اپنی ذات کے حقوق، دوسرے انسانوں کے حقوق، زیر استعمال ہر چیز کے حقوق، اور فرق دیکھیے، فرق یہ ہے کہ دنیا میں حقوق کی جنگ کا نعرہ ہے، ہر ایک کی زبان پہ ہے، یہ میرا حق ہے میں لے کے رہوں گا، یہ میرا حق ہے میں لے کے رہوں گا، اور دنیا کو اس بات پر ڈال دیا گیا ہے. نتیجتاً فساد بڑھ رہا ہے، نتیجتاً فساد بڑھ رہا ہے. ہمارے دین نے اور اس تہذیب نے حق ادا کرنے، حق کا مطالبہ کرنے کی بجائے حق ادا کرنے کی تعلیم دی. فرمایا ان لنفسک علیک حقا، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، ولزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے شوہر کا بھی تجھ پر حق ہے، ولجارک علیک حقا، تیرے پڑوسی کا بھی تجھ پر حق ہے. فاعط کل ذی حق حقہ، ہر حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے زندگی. پڑوسی کا تو حال دیکھیے نا، حضور فرماتے ہیں واللہ ما آمن بی، مجھے اللہ کی قسم وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا. آپ خاموش ہو گئے، پھر فرمایا واللہ ما آمن بی، مجھے اللہ کی قسم وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا. پھر فرمایا واللہ ما آمن بی، مجھے اللہ کی قسم وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا. صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہے محروم القسمت انسان جس کے بارے میں آپ قسم کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا. حقوق متعین ہو رہے ہیں. اس طرز حیات میں معاشرہ کی پاکیزگی کے لیے انفرادی اور اجتماعی احکام واضح دیے گئے ہیں، واضح دیے گئے ہیں. یہ واحد طرز حیات ہے جس میں انسان کے فطری جنسی جذبے اور ضرورت کو تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کو کھلا نہیں چھوڑا گیا. مادر پتر آزاد نہیں، بلکہ جانبین کو تحفظ فراہم کرنے والا طریقہ اپنا کر اس جذبے کی تکمیل کے لیے احکام جاری کیے گئے. محض کسی کو اپنی رکھیل بنا کر رکھنا، اس میں عورت کو کوئی تحفظ نہیں. اس لیے نکاح کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، تم نکاح کے ذریعے سے اپنی عزت و ناموس کو قلعے میں محفوظ کرنے والے ہو، محض شہوت رانی تمہارا مقصد نہ ہو، اور اس کے بعد چھپی دوستیاں قائم کرنے والے ہو. مردوں کو جو الفاظ کہے بالکل وہی الفاظ عورتوں کو کہے، محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، تم نکاح کے قلعے میں محفوظ ہو کر اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کرو، اور محض شہوت رانی تمہارا مقصد نہ ہو، اور تم عورتیں بھی چھپی دوستیاں قائم کرنے والی نہ ہو. باقاعدہ قرآن کریم میں جن عورتوں کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے ان کا ذکر کیا، جن کے ساتھ عارضی طور پر حرام ہے ان کا ذکر کیا. میں تو آج کے معاشرے میں اپنے عظیم بزرگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا را اپنی نسلوں کو ان رشتوں کے بارے میں متعارف کراؤ. رشتوں کے بارے میں تعارف نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، مجھے احساس ہے وقت بڑھ رہا ہے، بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ تہذیب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات لے کر آئے ہیں، اور جو قرآن کریم کی صورت میں اور تعلیمات نبویہ کی صورت میں اس امت کے پاس محفوظ ہے، خدا را اس سے شناسائی حاصل کرو، اور اس کی تعلیمات کو معلوم کرو، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے کوشاں رہو. ورنہ جو تہذیب ہم پر مسلط کی جا رہی ہے وہ اگر چھا گئی پوری طرح سے، تو پھر معاشرہ کسی بھی حوالے سے انسانوں کا نہیں درندوں کا معاشرہ ہوگا، اور اس کا مظاہرہ ہم عملاً دیکھ رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.